الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 8 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 سن ہجری کے سفر مظفر کی 25 شب، آج شب یوم رضا، تو روایت بھی میں نے 25 اس نسبت سے آپ کو سنائی. ابھی توجہ گئی کہ اس میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا جو کہ اللہ راضی ہو، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. تو مجھے وہ یاد آیا، کعبے کے بدر جا تم پہ کروڑوں درود. نہ کروڑ بھی نہیں ہے، کروڑوں ظاہر کثرت کے معنی میں آئے گا، نہ بہت زیادہ کثرت ہے، کروڑوں درود. تو اعلی حضرت نے یہ کہ ایک ہی مصرعے میں کروڑوں درود بارگاہ رسالت میں نظر کر دیے. جب سلام کی باری آئی تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں بھی کثرت کے معنی میں، لاکھوں سے مراد 100,000 نہیں ہے یہاں، لاکھوں نہیں کثیر، بہت سارے. تو آج بہت سارے درود شریف پڑھنے پڑھانے والے کا ہم یوم منا رہے ہیں، یوم رضا. ایک اللہ کے مقبول بندے ولی اللہ اور سچے عاشق رسول کی یاد میں آج مدنی مذاکرہ سجائے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اور یہ آج خصوصی ترکیب ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام میا تاجیا ہے، میں ریاکوٹ سے بات کر رہی ہوں. چارے منشری آپ کی بارگاہ میں یوم رضا مبارک ہو.
خیر مبارک.
آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، اعلی حضرت کو امن میاں کیوں کہتے تھے؟ مجھے اعلی حضرت سے پیار ہے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، پیرے رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا.
ماشاءاللہ، مدنی منی کو بھی بہت بہت یوم رضا مبارک، اور تمام عاشقان رسول کو یوم رضا مبارک ہو.
خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو.
خیر مبارک. ماشاء اللہ، تو مدنی مندی بھی کسی رضوی گھرانے کی ہوگی نا. ماشاء اللہ، آج تو رضا رضا ہے الحمدللہ. تو امن میاں کیوں کہتے ہیں، مدنی منی نے پوچھا ہے. تو امن میاں جب یہ آپ جیسی میرے آقا اعلی حضرت مدنی منے تھے نا, تو مدنی منے کو پیار سے امن میاں کہا کرتے تھے. ویسے آپ کا نام جو ہے نا وہ محمد ہے, اور پکارنے کے لیے دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا. 10 شوال المکرم 1272 سنی ہجری آپ کی پیدائش ہوئی تھی نا, تو 1272 سے آپ نے المختار اپنا اس نے ڈیٹ کے حساب سے نام نکالا, اور عاشق رسول تھے تو اپنے آپ کو عشق رسول میں ڈوب کر عبد المصطفیٰ کہا کرتے تھے. عبد المصطفیٰ, مصطفیٰ کا غلام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ مکتبۃ المدینہ ہمارا عرس شریف کے موقع پر بریلی شریف میں لگا ہوا ہے, مختصر سا منظر ہے اس کا,
ماشاءاللہ
یہ ہم چلا رہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکاڑا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل یوم رضا کے سلسلے میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے, تو اس کے بارے میں میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں مصنف تھے؟
جب مبارک بھی کہا انہوں نے, لفظ مبارک زلت العوام ہے, قرآنی لفظ ہے مبارک, را پر زبر ہے, را کے نیچے زیر نہیں ہے. عید مبارک نہیں, عید مبارک, یوم رضا مبارک. تو ترجمہ قرآن آپ نے کس طرح کیا, تو یہ تو آپ کی خدمت میں حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے درخواست کی, اور اعلی حضرت نے املا کروایا ان کو. اعلی حضرت بولتے جاتے تھے, یہ لکھتے جاتے تھے, اور پھر جب تفسیروں سے ملاتے تھے نا تو اعلی حضرت کا جو ترجمہ فی البدی کروایا ہوا یہ تفسیروں کے مطابق ہوتا تھا. یعنی یہ ترجمہ قرآن جو اعلی حضرت کا نا, یہ بھی ایک ان کی کرامت ہے, ورنہ پورے قرآن کا ترجمہ اس طرح کروا دینا اور وہ بھی عین تفسیروں کے مطابق اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا, یہ اعلی حضرت کا حصہ تھا. تو اس طرح آپ نے پورا قرآن کریم جو ہے وہ منہ زبانی وہ لکھوا دیا, اور ہم ہیں کہ مطلب ہے کہ لکھوانے والے نے لکھوایا, لکھنے والے نے لکھا, ہمیں کہ وہ پڑھنا بھی ہم کو نصیب نہیں ہے. کہ شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جس نے پورا کنز الایمان شریف پڑھا ہو, پڑھنا نصیب نہیں ہے, کھول کر دیکھنا نصیب نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, آج وہ 25ویں شریف ہے, جنہوں نے اب تک کنز الایمان پورا نہیں پڑھا وہ نہ آج کمر باندھ لیں کہ اب تو پورا کرنا ہی ہے.
صرف ترجمہ پڑھیں یا ساتھ میں
آیتیں تو پڑھنی, اور ساتھ میں خزان العرفان اور سیرات الجنان اب تو ماشاءاللہ زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں خزان العرفان کے. یا پورا خزان العرفان پڑھیں یا پورا نور العرفان پڑھ لیں. سیرات الجنان میں بھی ترجمہ کنز الایمان بھی ہے, اور اس کا تھوڑا سا انہیں کچھ آسان کر کے کنز العرفان بھی ہے. تو اس طرح آپ کو اعلی حضرت کا ترجمہ سمجھنے میں کچھ مدد ملے گی سیرات الجنان پڑھنے میں, تو اس کو پڑھے میرا مشورہ ہے. تو انشاءاللہ معلومات کا وہ خزانہ حاصل ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن کریم میں اگر خزانہ نہیں ہے تو کہاں ہے خزانہ؟ سارا خزانہ اسی میں تو جمع ہے, وہ خزانہ جو ہماری دنیا تو دنیا آخرت کو بھی چکا چوند کر دے گا, جگمگا دے گا, جنت میں پہنچا دے گا انشاءاللہ. آتے سال 25ویں شریف میں جیسے کہ اللہ وہ توفیق دے, زندہ رہوں، آپ بھی حیات ہوں، ہم اسی طرح 25ویں شریف پانے میں کامیاب ہوں، اور پھر ایک بار یوم رضا کی دھوم دھام ہو، اور میں پوچھوں کہ کس کس نے پڑھا ہے، تو کچھ زیادہ ہاتھ اٹھے، ہاتھ دے وہ کتنے اٹھتے ہاتھ، کنز الایمان کتنوں نے پڑھا ہے پورا، ہے نا، بہت تھوڑے ہیں. اب یہ پوچھے تھے کس کس کے پاس ہے، تو ہوگا بہت سو کے پاس، کس کس کے گھر تشریف فرما ہے کنز الایمان.
بابا یہ ڈھاکہ والے جو نیٹ پر ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کس کس کے گھر پر کنز الایمان شریف ہے؟
بالکل، ان کے یہاں بنگلہ دیش زبان میں بھی ہوا ہے کنز الایمان شریف کا ترجمہ، ماشاء اللہ وہاں بھی ہے. کوئی ایسا ہے بنگلہ دیش میں یہاں جو بیٹھے ہوئے اسکرین پر کے پورا پڑھ لیا ہو کنز الایمان؟ دوا میں ڈالنے کے لیے بھی ایک نہیں ہے، یا گوسواک ایک بھی نہیں ہے. تو یوں یار ہمارے یہاں تو یوں تو بہت سے ہیں، یہاں بھلے تھوڑے ہیں لیکن ویسے بہت سے ہیں جنہوں نے کنز الایمان پڑھ لیا ہے. عیسائی بہنیں بہت ملیں گی جنہوں نے پڑھ لیا ہے. ایک عیسائی بھائی نے مجھے لکھ کر دیا کہ میری امی نے دو تین بار پڑھ لیا کنز الایمان. ہمارے ہیں ایسے پاکستان میں. آئندہ سال تک کون کون پورا پڑھ لے گا؟ ہاں یا فقرا المدینہ، ماشاء اللہ. یہ بنگلہ دیش کے عیسائی بھائیوں کی معلومات آئی ہے کہ دو نام ایسے سامنے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے مکمل کنز الایمان شریف پڑھ لیا ہے، ماشاء اللہ. یہ بنگلہ دیش میں دو ہی تھوڑی ہوں گے، اب ان کے سامنے دو نام آئے تو انہوں دو بھیج دیا، ایک بات ہے. وہ کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے. مرحبا، آئندہ سال اللہ کرے میں آپ کو پوچھوں تو دو دو ہاتھ اٹھانا، ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
مکہ پاک میں بعض اسلامی بھائی ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے دو مرتبہ مکمل کنز الایمان شریف پڑھ لیا ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مکہ مکرمہ میں اگر یہ بنگلہ دیشی اسلامی بھائی نے پڑھا ہے تو اپنے بنگلہ دیش چلتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. میرا گمان غالب ہوگا پاکستانی کوئی، اب ہندوستانی ہو تو بھی کہہ نہیں سکتے، لیکن پاکستان میں جو اعلی حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ، اور ہند میں بھی بہت ہے، دنیا بھر میں میرے اعلی حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے. ایک کنز الایمان میں پاکستان فرسٹ ہے اس وقت الحمدللہ، میرا گمان غالب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم آپ کو کہیں اور سے کچھ دکھا رہے ہیں، اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے. اس سے پٹی ہم خود نہیں لگا رہے، آپ دیکھیں آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کون ہے جو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا دکھایا گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ شب عرس سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علی کے موقع پر امیر اہل سنت کے آستانے پر اس وقت چراغا کے مناظر دیکھ رہے ہیں.
بیت الفنا،
احمد رضا میرے، احمد رضا، 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 قربان تجھ پر میرے دلو جا، قربان تجھ پر میرے دلو جا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، بخشش لے باغا تجھ کو خدا دے، بخشش لے باغا تجھ کو خدا دے، بخشش کے باغا تیرا ہے دیوان، بخشش کے باغا تیرا ہے دیوان، قربان تجھ پر میرے دلو جا، قربان تجھ پر میرے دلو جا، احمد رضا، 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 احمد رضا
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حدیث پاک میں ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمائیے.
حسن سلوک میں اچھا برتاؤ، یہ بہت وسیع معنی میں، یعنی اس کے ساتھ اچھی طرح ملنا، ہنسنا بولنا، مزاج پرسی کرنا، اچھے انداز میں اس کو خوش کرنا، دل جوئی کرنا، یہ بھی اچھے برتاؤ میں آ جائے گا. اس کو کچھ دینا، پھر اگر اولاد ہے تو اس کی اچھی تربیت کرنا، جیسے بیٹیوں کا پوچھا، تو صلہ رحمی یہ کہ اپنے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیسٹ بیہیویئر کرنا. تو اس میں اس کو اچھی غذا دینا، اچھی طرح اس کو رکھنا، لباس کی اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کرنا، مالی اس کا تعاون کرنا، یہاں تک کہ کوئی عزیز رشتہ دار، یعنی کہ اس کا جامع معنی یہی ہے کہ دور کے رشتہ دار بھی اس میں شامل ہیں. صلہ رحمی میں ماں باپ سب سے زیادہ حقدار ہیں صلہ رحمی کے، تو ماں باپ زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، جو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں اتنی اس کی وہ زیادہ اہمیت ہے صلہ رحمی کی. اور صلہ رحمی یہ واجب ہے، اور قطع رحمی حرام. رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے، برا سلوک کرنا، اس کا رشتہ کاٹنا، رشتہ کاٹ دینا یہ حرام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی رشتے دار ہے اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے اور آپ مدد کر سکتے ہیں تو اب اس کی مدد کرنی پڑے گی، صلہ رحمی یہ واجب ہے، مدد کرے اس کی. ہمارے یہاں تو مطلب مت ماری گئی ہے کہ اگر وہ اچھا سلوک کرے گا تو ہم اچھا سلوک کریں گے. میری خالہ، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، ہم قبول گئی، ہم کیوں دعوت دیں؟ یہ نہیں، یہ تو میرا ادلا بدلا ہو گیا. ادلا بدلا تو ایک دنیا کا اصول چل رہا ہے، ہمیں تو دین کا اصول چلانا ہے نا، کہ وہ چاہے ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے رشتہ دار، ہم کو اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو اگر یہ میں مثال دوں تو بچہ بھی سمجھ جائے گا، ایک پیشاب ہے تو پیشاب کے اوپر اور پیشاب بہائیں گے تو کیا پیشاب پاک ہو جائے گا؟ پیشاب کو پاک کرنے کے لیے پانی بہانا پڑے گا. تو اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کیا تعلقات اچھے ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور تناؤ پیدا ہو جائے گا کہ میں تو دعوت دینا بھول گیا تھا، اس نے جان بوجھ کر نہیں دیا، یوں ایک دوسرا پنگا لے لے گا اگلا، یار بھول تو اللہ بھی معاف کرتا ہے، میں بھول گیا تو یہ بندہ ہو کر مجھے معاف نہیں کر رہا اور مزید مطلب ہمارے ساتھ یوں کرتا ہے. تو یہ کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا. تو ہمارے ساتھ رشتہ دار خواہ کیسا ہی سلوک کرے، ہم کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہمارے خاندان میں پرانی بڑوں کی کوئی ناراضیاں تھی، میں پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کی شروعات تھی اس وقت، یہ میرے ساتھ اس حفاظتی امور کے بھی مسائل نہیں تھے، بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی تو چند سال ہوئے تھے. بہرحال میں نے ہمت جمع کی، میری تو ویسے ہی لڑائی نہیں ہے، میں نے میرے خاندان کے قریبی عزیز تھے، وہ رشتہ دار تھے، میں تو چلا گیا ان کے گھر پہ، دستک دیا، کون تو اپنا نام میں آیا ہوں، یہ ان کو تعجب ہوا، تو میں چلا گیا، تو آ کیسے گیا؟ تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے، سنا ہے ہم نے تو ہمارے گھر پہ آ گیا. میں نے میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یوں مطلب یہ حیرت میں پڑ گئے، معافی تلافی ہو گئی، پھر گھر میں سے بھی میں نے بھیج دیا ان کے گھر پہ، میں نے پہل کر دی ہے. چلو الحمدللہ ترکیب بن گئی. تو یہ کہ بندہ چھوٹے باپ کا بن جائے. نام میرا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے کہا، میرے عزیز نے، کہ تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا تو ہمارے گھر پہ آ گیا. تو میں بڑا آدمی نہ پہلے تھا نہ اب ہوں، وہ تو میرے سے عمر میں بہت بڑے تھے. اور جس نے یہ کہا یہ بھی میرے یوں دور کے رشتہ دار تھے، لیکن ہمارا رشتہ دار تھے. تو اپنے کو جتنا ممکن ہو، ہاں اگر وہاں جائیں گے تو مار پٹائی کریں گے، وہ ایک الگ بات ہے، تو ایسی کوئی توقع نہیں تھی ان سے. تم میں سے اکیلا چلا گیا ان کے گھر پہ، چڑھ گیا سیڑھی، فلیٹ میں گھر تھا ان کا، الحمدللہ. اب وہ ہمارے عزیز بیچارے فوت ہو گئے، اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، غری کی رحمت کرے ان لوگوں کو. تو آپ بھی اگر کسی رشتہ دار سے ترکیب آؤٹ ہے یا گھر والوں کی ترکیب آؤٹ ہے تو بھی آپ چپکے سے صلح کر لیں، اسی معافیت ہے. اگر گھر والے یہ جو لگتا ہے کہ نہیں مانتے، مانیں گے نہیں کسی صورت سے، تو ورنہ گھر والوں کو آپ وہ پھوپھی سے ہاتھوں ہاتھ صلح کر لی. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ آپ حاصل کر لیں، اس کو پڑھیں، رشتہ داروں کو دیں جو ناراض ہیں، انڈائریکٹ پہنچا دیں اگر ڈائریکٹ ہمت نہیں ہے پہنچانے کی. تو اب بس صلح کے لیے ہاتھ اٹھائیں. جی ہاں، قرآن کریم میں والصلح خیر، اور صلح خیر ہے، خیر معنی بھلائی ہے.
وأحضرت الأنفس الشح، یعنی دلوں کے اندر لالچ رکھی گئی ہے.
تو دل تو ابھی جو بھی بولے، ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی اچھی گائیڈنس دے، ہمیں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لینی، ورنہ آخرت میں پھر بہت پچھتاوا ہوگا، پھر موقع نہیں دیا جائے گا کہ پھر صلح کا موقع کیا ملے گا، پھر تو بہت آزمائش ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی صورت فرما دے اپنے کرم سے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ کہ قطع رحمی حرام ہے، اور اس کا پھر ظاہر جہنم کا استحقاق ہے، جہنم میں لینے والا کام ہے. اور یہ گھر گھر میں، ہاں یہ میں بتا دوں آپ کو، یوں مبالغہ کروں تو گھر گھر میں لڑائی ہے، کسی کی خالہ سے ٹھنی ہوئی ہے، کسی کی بہن سے ٹھنی ہوئی ہے، کسی کی پھوپھی سے، کسی کی ماموں سے. بہت مطلب آپ یاد کریں گے نا، تو اگر کسی کی قریبی نہیں ہے تو دور کی، اور قریب ہی تو ماں بیٹوں کی ٹھنی ہوئی ہے، باپ بیٹی کی ٹھنی ہوئی ہے، بنتی نہیں ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دل میں بغض و کینے کے بچھو پالے ہوئے ہیں. یہ سب مہربانی کر کے یہاں دنیا میں اس کو ختم کر دیں، ورنہ آخرت میں بہت بھاری پڑ جائے گا. یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجیے. ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، مگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے فضائل، صفات 25 جمع 1، اتنا مختصر سا رسالہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نکاح کا خطبہ سننا واجب ہے، اور ہمارے علماء اکرام جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو سامنے عوام اپنی باتوں میں مصروف ہوتی ہے، تو یوں لوگ گناہ میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر نکاح کا خطبہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ برائے کرم اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے.
نکاح کا خطبہ تو بند نہیں کیا جائے گا، یہ نکاح کا خطبہ مستحب. وہ اعلی حضرت کی خدمت میں سوال ہوا کہ ہم سلام کرتے ہیں تو اگلے جواب نہیں دیتے، یوں واجب کا ترک کرتے ہیں، تو کیا ہم سلام ترک کر دیں؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ سلام باقی رکھا جائے گا، جو غلط جواب دیتا ہے نہیں دیتا اس کو سکھایا جائے. تو ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے تو لوگ، تو مسجد کے برابر میں دکان ہوتی ہے، زور زور سے گانے بجاتے ہیں، مسجد کی بھی بے احترامی کر رہے ہیں، تو کیا مسجد کو شہید کر دیں گے؟ تو اس لیے مسجد باقی رکھی جائے گی، مسجد کا احترام جو لوگوں کو بتایا جائے گا. تو یہ ایک سمجھانے کی مثال دی، ورنہ تو گانے بجانا خود ہی حرام ہے، مسجد نہ بھی ہو تو گھر میں کوئی جائز تھوڑی ہے بجانے. تو شریعت کے جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم نہیں بدلیں گے، ہم شریعت کو نہیں بدلیں گے، بندوں کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. جمعے کے خطبے میں تو ہم یہاں فیضان مدینہ میں 7 مدنی پھول بیان کرتے ہیں، جمعے کے خطبے کے آداب، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا ہی فرق پڑتا ہے، ماشاء اللہ ہمارے یہاں سناٹا ہوتا ہے خطبے میں، عام مسجدوں کی طرح نہیں ہوتا. تو یہ کہ قرآن کریم میں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اسی طرح نکاح کا خطبہ پڑھنے سے پہلے اگر خطیب صاحب یہ کم از کم اتنا اعلان کر دینا کہ نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، اور اس کو چپ چاپ بیٹھ کر سنیں کہ اس کے دوران گفتگو کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، ایک جملہ یہ بول دینا تو بہت سے ڈر کے مارے بیٹھ جائیں گے. یہ اچھا مطلب سوال ہے، یہ ادھر کئی خطیب مجھے سن رہے ہوں گے، یہ اگر ذہن بنا لیں کہ جب جب میں نے نکاح کا خطبہ پڑھنا یہ اعلان کرنا ہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بات چیت کرنا گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے، اشارے کرنے کی اجازت ہے، چلنے پھرنے کی اجازت ہے، کچھ بھی نہیں. بالکل یعنی کہ ساکت تو سامد رہ کر سننا ہے، کان لگا کر، بھلے سمجھ میں نہیں آتا سننا ہے. قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہی نا ہم کا سمجھ میں آتی ہے، اور نعتیں سنتے ہیں، جھومتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پکڑ کے پوچھو کیا سمجھا تو سر کھو جائے گا. آقا کی نعت ہے، جھوم رہے ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے تو کیا ہے، اعلی حضرت کا کلام ہے تو پھر تو جھومنے کی بالکل آپ کو 100% اجازت ہے. دوسرے کے کلام میں بعضوں کا ڈر لگتا ہے کیونکہ غلط بھی بول دیتے ہیں، تو اس میں جھومیں گے تو کہیں مشکل نہ کھڑی ہو جائے سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں. اور ہو غلط تو پھر تو غلط شعر پڑتا ہے شریعت کے خلاف تو اٹھ کر چلا جانا ہوگا، اس کو سننا ناجائز ہے. یا کہیں نعت خوانی میں جوش میں آ کے پہنچ گئے آپ، اور نعت خوان جو بس جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے نا تو آنکھیں بند کر کے جھومتے رہو، باقی دوسروں کا کلام پڑھا جائے تو تھوڑا الرٹ ہو کر، اتنا علم ہوتا نہیں ہے وہ، اس لیے وہ بعضوں کا اشعار گناہ بھرے ہوتے ہیں، ناجائز اشعار ہوتے ہیں، کبھی کبھی کفری اشعار ہوتے ہیں، مانے یا نہ مانے، بنام نعت کفری شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقام سے یا تو معاذ اللہ گھٹائے گا کون، لیکن یہ اشعار میں ایسے شعر ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ کو بڑھا نہیں سکتا لیکن شعر اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا مشورہ ہے، ہم نے تو لکھ کر دیا ہے کہ کس کس کا کلام پڑھنا ہے، یہ چلتے پھرتے شاعروں میں سنو ہی مت یار، آپ سنو گے آپ کو اتنا علم تو ہے نہیں، تو وہ کیا کا کیا بازو کا تو وہ بک دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں یہ نعت رسول ہے، کہاں سے نعت رسول ہے، یہ تو آقا کی شان میں گالی ہوتی ہے، وہ تو معاذ اللہ کفر ہوتا ہے. ہر شعر نہیں، ہر شاعر کفر بکتا ہے یہ نہیں کہہ رہا میں، ایسا ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے اعلی حضرت کا کلام اپنے اکابرین کا، بزرگان دین کا، جو مسلمہ بزرگان دین ہے، علماء، عالم ہونا ضروری ہے. شاعر جو ہونا یا تو ایسا عالم ہو جس کی قرآن و حدیث پر نظر ہو، یا پھر جس کی قرآن و حدیث پر نظر ہو ایسے عالم محتاط فی الدین کو چیک کروا لے، وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، پھر پڑھے پڑھائے، ورنہ پھر ٹھنڈا کر دے اس کو. اگر وہ حکم دے کہ یہ کفر ہے تو توبہ کرے، کلمہ پڑھے، جو بھی حکم شریعت اس پر عمل کرے، حرام ہے تو اسے توبہ کر لے، حرام کی صورتیں بھی ہوتی ہیں.
پاپا بعض اوقات بیچ میں تشریح بھی کرتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ،
اب تو وہ تو غیر عالم تشریح کرے گا تو وہ تو خود ہی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا، کیونکہ غیر عالم کو تو واس کہنا حرام ہے، اور یہ کر رہے ہوتے زمانی. اب اعلیٰ حضرت کے کلام کی شروعات علماء نے لکھی ہے، اب کسی عالم کی شرحہ اس کو دیکھ کر اگر پڑھ پڑھ کے سناتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر حرج نہیں ہے، لیکن اب وہ دیکھ دیکھ کے پڑھے گا تو تھوڑا وہ امیج خطرے میں پڑے گا نا، اس لیے وہ زبانی پڑھنے سے تھوڑا روپ پڑتا ہے نا، کیا کرے یار، ہے بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. اللہ تعالی ہمیں محتاط بنا دے. میں صحیح بولتا ہوں، صرف اعلی حضرت کا کلام یا ذوق نعت شریف، اعلی حضرت کے بھائی جان یا آپ کے خلیفہ حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب یا صد الفاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی مفسر شہیر مفتی احمد یار خان صاحب، حضور مفتی اعظم ہند مرحبا بڑے عاشق رسول تھے، تو ان بزرگوں کا، کابرین کا، اپنے علماء کا کلام ایک سے ایک یار، تو اس میں آدمی تھوڑا یوں وہ فری رہتا ہے کہ یار چلو اپنی سمجھ میں نہیں بھی آتا نا تو انہی سے تو ہم نے دین سیکھا ہے، تو ان کے شعر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چلو یار پڑھے جاؤ، باقی دوسرے شاعروں کا پڑھنے میں بڑا رسک ہے یار.
اسی طرح وسائل بخشش میں جو امیر اہل سنت کے اشعار ہیں انہیں بھی آپ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کہتے تھے نا کہ شاعری کر لو یا شرع، دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے انہیں جواب بھی دیا، جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کرائے، جو کہے شعر و پاس شرع، دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. زمزمہ یعنی کلاموں کا مجموعہ، دیوان،
تو اعلیٰ حضرت گویا اس سے بتا رہے ہیں ہدایت کی بخشش دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا شریعت بھی ہے اور شاعری بھی ہے ایسی لاجواب کہ کوئی کر کے تو دکھائے.
تہدی سے نعمت کے لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اور ہم جیسے غلاموں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ قلم پکڑ لیا تو اس کا مطلب نہیں ہے لکھنا بھی شروع کر دو, اور بیجے کو پہلے پالش کروا لو مدینے کے رنگ سے, مدینی رنگ چڑھا لو اس پر قرآن و حدیث کا, تو پھر جا کے شاعری کرنا. اب وہ شاعری آتی نہیں, شاعری کرنے لگے چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے. یہ کسی نے لکھا, مجھ سے تو کوئی اجازت مانگتا میں منع ہی کرتا ہوں. بعض طلبا اور بھی میں نے برسوں سے میں منع کرتا آ رہا ہوں, ماں منع چیک. ارے بھائی اسلامی بہنیں پہلے تو بھیجتی نہیں لکھا, ارے تم کو پتا کیا یار شاعری ہوتی کیا, نہ ردیف کا نہ قافیہ کا بھان نہ تلفظ کا بھان, اس میں الفاظ کا ذخیرہ چاہیے شاعری کے لیے. کروڑوں الفاظ ہو نا تو پھر آدمی شاعری کرے, یہاں تو الف کا بات تھا نہیں اپنے کو اور لکھے اور شاعری کرنے لگے. اور مطلب یہ کہ جس زبان میں لکھنا چاہتا ہے نا اس پر بھی عبور حاصل ہو اس کو, ورنہ کیا لکھے گا. یہ اتنی اغلاط ہوتی ہیں جو لکھتے ہیں نا, یہ جو عام جو متشاعر یعنی نقلی شاعر جو شاعر نہ ہو وہ تو بہت غلطیاں کرتے ہیں, صاف ڈنگ دڑا ہی نہیں ہوتا ان کا. ایک لمبا ہے مصرع ہے چھوٹا ہے, کوئی مشرق میں جا رہا ہے کوئی لفظ مغرب میں جا رہا ہے اس کا, اور ہمت بھی نہیں ہوتی اس کو بولیں گے یہ غلط ہے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اولاد سے زیادہ عزیز اس کو اشعار ہوں گے اپنے, یہ وہ کہنے کا اشعار عزیز ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی اجازت لیتا ہے اس کو تو منع کرتا ہوں, کبھی مطلب ویسے ہی منع کر دیتا ہوں کہ آپ نہیں لکھے, میں کفر ہو جائے گا کچھ بےعد بھی ہو جائے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, کیونکہ وہ اس میں ردیف قافیہ ملانے کے لیے کچھ مطلب آدمی بہت خطائیں کرتا ہے اس میں. اگر بے وزن ہے یعنی کہ فن ادب کے مطابق نہیں ہے تو چلو اس میں کوئی ایمان کے مسئلے نہیں ہیں, وہاں ایمان کے مسئلے ہو سکتے ہیں. نعت میں حمد میں منقبت نے بزرگوں کی یہ بہت خطرہ ہوتا ہے, بلکہ دنیا بھی شاعری میں بھی اس میں تو زیادہ کفریات ہوتے ہیں. اس کی تو میں مثالیں بھی مجھے بعض یاد ہیں میں بولوں گا نہیں, ان شاعروں کے مقام بہت بڑے ہوتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے, خواہ کوئی فساد نہ کر دے. اللہ تعالی رحم کرے ہمارے حال پر.
اچھا حضور, اگر شعر تو صحیح ہوں, اشعار درست ہوں, کوئی بے ادبی نہ ہو, نعت درست ہو, پڑھنے والا صحیح نہ ہو, کوئی بد مذہب ہو یا فاسق ہو, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس کے شعر سن سکتے ہیں یا اس سے نعت سن سکتے ہیں؟
اب فاسق تو غیر فاسق لائیں گے کہاں سے؟ یا داڑھی منڈا ہوتا ہے, اتنی سی داڑھی ہوتی ہے, یا پیسے کھینچنے والا ہوتا ہے. اب جو پروفیشنل نعت خوان ہو ان مانو کر کے وہ پیسے دو تو پڑے گا اندر اسٹوڈ ہے, تو یہ تو حرام کا مرتکب ہے نا. اعلیٰ حضرت کے فتوا کے مطابق تو اس کا فاسق ہونا سمجھ میں آتا ہے, تو اس سے پھر سننا. فاسق کو تو منچ پر بٹھانا, اسٹیج بٹھانا اس کی تعظیم ہے, اعلیٰ حضرت کے فتوا کی روشنی میں تو یہ بھی حرام ہے فاسق کی تعظیم. تو منچ پر تو اب نعت خوانے میں تو یہی لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں, فساق بیٹھے ہوتے ہیں, پارٹیاں تو بہت ہوتی ہیں, پارٹا بٹھاتے ہیں تاکہ 100 کے نوٹ 500 کے نوٹ یوں اڑاتا رہے, یا کنگلے کو بٹھائیں گے تو کہ یوں نہیں چپ چاپ سرکا لے جیب میں ڈال لے اپنے, تو جیب میں نکالنے والا چاہیے نا منچ پہ. تو اب یہ سب ناتخوانیاں بھی بدقسمتی سے نمائشی ہو گئی ہیں. ہمارے دور میں ہم نے ناتخوانیاں دیکھی ہیں, یقین مانے یادگار ناتخوانیاں. ہم اپنے طور پر جو کرتے تھے نا, ہمارے یہاں تو مطلب بتی بھی بجھا دیتے تھے, وہ اندھیرے میں جو رونا دھونا مچتا تھا کہ تکلف بھی نہیں نا کہ یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور جو عاشقان رسول پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے, اور ان دنوں اس کو زیارت ہو رہی ہے سرکار کی, اس کو دیدار ہو رہا ہے, اور مدینے پہنچا ہوا ہے کوئی, کیا ہم نے یہ ناتخوانیاں دیکھی. تو یہ اب کی ناتخوانیوں سے ہم اگر اس کا تقابل کرتے ہیں تو یہ تو واقعی ایک نمائشی بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے, ہمیں اخلاص عطا فرمائے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. اب ہماری آواز کھلتی ہے کہ 1500 ہوں سامنے, اکو ساؤنڈ لگاؤ اور نوٹوں کی برسات ہو تو آواز ایک دم کھلتی ہے, اور کوئی ہاتھ ڈالے تو نوٹ کی خوشی میں آواز کھلے گی, اور نکالے رومال آنسو پہنچنے کے لیے ناک پہنچنے کے لیے تو آواز بیٹھ جائے گی. ہماری حالت یہ ہے. مجھے مفتی فضیل نے ایک چٹکلا بتایا تھا, کہیں ان کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا کسی دور میں, تو یہ مجھے یاد پڑتا, انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ایک ناتخوان نے وہ کوئی رلانے والا کلام پڑھا, پبلک اب. ہر یہ ان کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے، یا جھماتے ہیں یا رلاتے ہیں. بیان میں تو جادو تو ہے نا، سحر. خدا حدیث شریف ہے، میرا خیال ہے بخاری شریف کی حدیث، بخاری.
ان من البیان لسحرن،
بے شک کچھ بیان جادو ہوتے. تو ان کا جو آواز ہے نا ان لوگوں کی، تو یہ آواز کے بل پر یہ اتار چڑھاؤ اور ایک ہوتا ہے تو آدمی رو پڑتا ہے اس میں. تو اس نے رلانے والا بیان کیا. پھر کوئی آیا ہوگا اس سے پاورفل، کہلاتے ثنا خان ہے، تو وہ ثنا خان کوئی آیا تھا، کوئی پاورفل. اس نے جب یہ رونے والا منظر دیکھا نا، اس نے اس کا موڈ خراب ہو گیا. وہ لاڑوی کیا دیں گے یار اپنے کو، سب کو محفل کا وہ کر دیا سارا اور رلا ڈالا ان کو. یہ چٹکلا مجھے بتایا تھا. لیکن سب نعت خوانے سے نہیں ہے، معاذ اللہ، ہر نعت خوانے سے نہیں ہے. ایک سے ایک اس میں عاشق رسول بھی ہمیں ملیں گے، جو مارا اب بھی ملیں گے. میں نے تو دیکھے، میں تو ایک نعت خوان تھا جو زندگی میں پہلی بار متاثر ہوا تھا، وہ تو میرا وہ نقشہ ابھی تک جمع ہوا ہے. یہ آج سے کوئی 40-45 سال پرانی بات ہوگی. ہاں 45 سال ہو گئے ہوں گے، میں لڑکا تھا میں اس وقت، یوں سمجھ لو. داڑھی تو جب سے آئی تب سے رکھ لی تھی، داڑھی آ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے. اب یہ بھی پورا یاد نہیں آ رہا مجھے، تھوڑی بہت آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. بس ایک کسی گھر میں ایک نعت خوان کو میں نے دیکھا تھا، بس پہلی بار دیکھا تھا میں، اوہ میں حیران ہو گیا تھا. اور چار دیواری میں گھر کے، تھوڑے سے لوگ تھے گھر میں، کتنے کمرے میں سماتے. اوہ وہ نعت شریف پڑھ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر رو کر جو ہی پڑھ رہا تھا. وہ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی. آنکھیں بند کر کے رو رو کے وہ لگا ہوا تھا یار. اللہ اس کے صدقے مجھے عشق رسول کا کوئی آدھا قطرہ عطا کر دے. ایسا ماشاء اللہ پڑھ رہا تھا. ایسے کوئی کوئی ہوتے ہیں یادگار ہو جاتے ہیں واقعی. اب تو بس یار وہ یوں ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں. اب موڈ ہوئے نہ وہ آدمی پڑے، گلے پھاڑے. پھر وہ کچھ نہ کچھ بول بچن بھی دیتے ہیں ان کو، جو عاشق رسول ہے وہ پڑھے، جس کو مدینہ جانا ہے وہ پڑھے، شاید اس طرح کے بول بچن بھی دیتے ہیں. اب جو نہ پڑھے وہ عاشق رسول نہ ہوا نا، ان کے ساتھ نہ پڑھے تو.
بعض اوقات بوسوں کو تکلیف ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے، نہیں اٹھاتے،
ہاتھ اٹھا کے پڑھو. یہ ٹیکٹ ہے کہ اگر نیند نہ چڑھے ان کو، شاید یہ ہوگا. ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، نیند جو ہاتھ اٹھے گا تو جیب میں جائے گا نا، وہ جھونکے مارے گا تو ہاتھ جیب میں جائے گا نہیں. کیا پتا اب کس کی کیا نہیں ہے، تو خدا بہتر جانے. تو نعت خوانی بہت بڑی سعادت ہے، بے شک شریعت کے مطابق ہو تو عبادت ہے، لیکن ہو شریعت کے مطابق، یہ تو شرط ہے نا، شریعت کے مطابق. اور ریا کے لیے نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے نہ ہو. پیسے دینا بھی جائز ہے، نذرانہ دینا بھی جائز ہے، لینا بھی جائز ہے، لیکن اس کے اصول ہیں. یا تو یہ طے ہوا تو بھی حرام، نذرانہ طے ہوا یا طے نہیں ہوا، انڈرسٹوڈ ہے، بلانے والا جانتا ہے اس کو دینا پڑے گا، نہیں دوں گا تو آئندہ یہ میرے قریب بھی نہیں آئے گا. تو اور اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے دے گا، اب وہ لفافے میں ڈال کے دے یا یوں دے، لفافہ بھی ملتا ہے یوں بھی ملتا ہے. یہ سب ترکیب ہوتی ہے، اور یوں ملنے میں ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں عوام بھی پھر جوش میں آتے ہیں دیکھ دیکھ کر. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بعد مروت میں کہ وہ ہوتا پارٹی ہے، وہ کبھی کبھی تو آتا ہے اس آدمی ہاتھ میں. اب یہ بولے کہ یار یہ لٹائے جا رہا ہے تو مجھ سے چھوٹی پارٹی ہے، اب میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، اس نے بھی بےچارے نے نکالنا ہے. بعد دلے ناخواستہ وہ دینا ہے، دل نہیں چاہ رہا لیکن دینا ہے اس کو. تو اب اس میں بتائیے کہ عشق رسول کیسے پیدا ہوگا، اللہ رسول کی رضا کیسے ہم کو ملے گی. البتہ کچھ بھی انڈرسٹوڈ نہیں ہے اور کسی نے یوں کرنا شروع کیا لٹانا اور اس نے سمیٹ لیا، یہ جائز ہے. انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے نہ طے ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، تو پھر جائز ہے. یا وقت کی اجرت طے ہوئی ہے کہ 2 گھنٹے آپ ہمارے اجیر ہیں، ملازم. اب وہ 2 گھنٹے کے لیے اس نے بٹھا دیا منچ پہ کہ اب پڑھو نہ دیں 2 گھنٹے تک، مگر اس نے 2 گھنٹے کی اجرت طے ہوئی ہے نا، پڑھنے کی تو ہوئی نہیں ہے. تب اس پڑھنے پر ثواب بھی ملے گا اور یہ جو بھی ملا وہ جائز بھی ہے، مگر اس میں طے کرنا ہوگا کہ کتنی. خوش کر دیں گے آپ کو 2 گھنٹے کے لیے، ہمارے کو ٹائم دے دو، یہ نہیں چلے گا، پھر یہ لڑائی کی صورت بنتی ہے، یہ جائز نہیں، اجرت طے کرنا ہوگا، یہ واجب ہے، جبکہ اجرت یا تو انڈرسٹوڈ ہے یا وہ صراحتن کوئی کام ایسا ہے کہ ہم اجرت دیں گے تو اس کا طے ہو، 100 روپے دیں گے، 110 دیں گے، 112 دیں گے، 500 دیں گے، 1500 دیں گے، جو بھی ہے وہ طے ہو جائے. یہ میں بول تو رہا ہوں، دیکھیے پر ناراض نہیں ہونا، میں آپ آخرت کے نعت خوان بعض ناراض ہو جاتے ہیں میرے سے، اور ٹھیک ٹھاک ناراض ہوتے ہیں، ظاہر ہے کسی کے منہ سے نوالا چھینیں گے، چاہے وہ حرام کا ہو، اس کو برا تو لگتا ہے نا کہ میرے منہ سے نوالا چھینتا، میرا دھندا یہی ہے، میرا کوئی روزگار ہی نہیں ہے، رات دیر تک میں جاگتا ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں، نماز تو میرا باپ بھی نہیں پڑھتا تھا، میں کیا پڑھوں گا. ایک نعت خوان نے مجھے بتایا تھا، نعت خوان اچھا خاصا داڑھی والا، بظاہر بادشاہ ہاتھ چومے جانے والا، اس نے مجھے کہا تھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی میری. اب کیسے کھلے گی یار، تو تین تین بجے تک لگا رہتا ہے، کیسے آنکھ کھلے گی فجر میں. خیر میں نے نام کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا، اچھی یعنی کہ کیٹیگری کے نعت خوان. تو یہ فجروں میں مسجد میں کہاں ملیں گے اپنے کو نعت خوان؟ یہ بےچارے مطلب پڑھتا بھی ہو تو گھر پہ پڑھ کے سو جائے گا، ترک واجب کا تو پھر بھی شکار ہوا نا. اگر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد بھی ہے اور جماعت سے پڑھ سکتا ہے وہ، پھر بھی اس لیے نہیں پڑھتا کہ رات دیر سے سویا تھا، نیند پوری کرنی ہے، تو پڑھا جلدی سے دبک کر، اول وقت میں پڑھ کے سو جاتے ہوں گے کئی، لیکن بعد ایسے بھی خوف خدا والے ہوتے ہوں گے جو ماشاء اللہ رات جاگ کر بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے. یا ہر طرح کے ہیں، اور پروفیشنل بھی سب نہیں ہیں، تھوڑے بہت ہیں، جیسے ہمارے پاس ہیں، ہمارے بھی پروفیشنل ہمارے پاس بھی گھس جاتے ہیں، اور یہ بھی لفافے ان کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے، لے لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. وہی بات وہاں بھی کہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے، سراحت نہیں ہے، ویسے یہ بس مل گئے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر وہاں بھی اگر انڈرسٹوڈ ہو گیا، دلالتن بھی ثبوت ہے، تو وہ لفافہ پکڑنا اس کا نہیں، وہ پیسے لینے حرام ہو گیا. یہ سب کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق رسول کی دولت دے. اگر یہ دولت مل گئی نا تو دنیا کی دولت کو ایک نہیں دو لاتے ماریں گے ہم، اپنے کو چاہیے نہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب نعت خوانی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے.
نعت خوان خود کچھ نہ لے، نہ دلالتن ہو نہ صراحتن، صاف منع کر دے، لیکن یہ طے کر لے کہ فلاں مسجد کو یا مدرسے کو یا جامعہ کو اتنے اتنے سریے کی ضرورت ہے، اتنی بجری کی ضرورت ہے، یا کیش چندے کی ضرورت ہے، آپ کو اتنے دینے ہوں گے، اگر آپ دیں گے تو میں آؤں گا، یہ طے کرنا جائز ہے.
یہ بھی اجرت ہے، اجرت ہی ہے، یہ بھی حرام. یہ شیطان یہ رستے دکھاتا ہے کہ میں نیک کام کروں، نیک کام نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ پاک اور پاک مال قبول کرتا ہے. آپ صرف ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو میری دل جوئی ہوگی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، یار کچھ کر دو نا. جیسے ہم لوگ مدنی فیس کی ترکیبیں بناتے رہتے ہیں، تو یوں کرے ترغیب دے، دے یا نہ دے اس کو نعت شریف پڑھنی ہے. اب یہ کوئی سنے گا نا جو یوں کرتا بھی ہوگا تو کسی عالم کے پاس جائے گا. اب ہر داڑھی والا عالم تو نہیں ہوتا، نہ ہر عالم مفتی ہوتا ہے، وہ بول دے گا بہت نیک کام ہے، لیکن جب وہ ہمارے دلائل سنے گا نا تو شاید وہ سر پکڑ لے گا، اگر عالم ہوگا تو، ورنہ یہ ہر ایک عالم نہیں ہوتا. دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنے ہے، کوئی بھی مفتی ہوگا نا اس کو جب پوری بات بتائیں گے نا کہ یہ شرط کرتا ہی ہے کہ دینا پڑے گا تو آؤں گا، تو یہاں پھنس گیا نا. اب کسی کی جیب کاٹ کر آپ بولو غریب کی مدد کروں تو کیا جائز ہو جائے گا؟ کہ میں تو غریب کی مدد کر رہا ہوں نا، مگر بھائی یہ جیب کاٹنا حرام ہے کسی کی، یہ کیا سو آپ نے، یا مالدار کو لوٹ کے غریب کو دے دیا، یہ جائز تھوڑی ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جانے رکھ
تجھی سے تجھ کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا، اس نے گویا شب قدر پا لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔